بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 جولائی 2016 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان کا حاصل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ذات محترم، ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا. بہرحال ایک وقت کا سلسلہ ہے جو چلا جا رہا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کہیں تھام نہیں سکتا. وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس ماہ مبارک کے قدردان ہیں اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا، انہیں ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد کچھ محرومی کا سا احساس بھی ہوتا ہے. ایک رحمتوں والا مہینہ تھا اور بہرحال وہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو ایک عجیب سی بے قلی اور محرومی کا سا احساس بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دوسری طرف بندہ مومن کے لیے مایوسی کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. نیکی اور خیر کے دروازے ہر وقت کھلے. یہ صحیح ہے کہ وہ نیکیوں کا موسم بہار تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر سال آئے گا، آتا رہے گا. کس کو نصیب ہوگا یہ ایک الگ ایشو ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. تو مومن کے لیے مایوسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے، نیکی اور خیر کے دروازے ہر وقت کھلے. توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت کے دروازے بھی ہر وقت کھلے، دعا کی قبولیت کے دروازے بھی سارا سال کھلے رہتے ہیں. یہ حدیث اکثر لوگوں نے سنی ہوگی، صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رات کے پچھلے پہر، یعنی صبح صادق سے کچھ پہلے، آخری حصہ جو ہوتا ہے رات کا، جس کے لیے تہجد کا وقت جو ہے وہ بہترین ہے اور وہ وقت مناسب ترین ہے، تو رات کے پچھلے پہر اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے. ہمیں تو سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو یقیناً ندا لگائی جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں. یہ روزانہ کا معاملہ ہے اور وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اور راؤنڈ دا ایئر یہ سہولت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہے. جو اقبال کہتے ہیں نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. اللہ کی طرف سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. بس صرف دعا کرتے ہیں سیدھا رستہ دکھا دے. سیدھا رستے پر چلنا اور اس کو پہچاننے کی کوئی کوشش ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ ہے عمالی معاملہ. لہذا بندہ مومن کے لیے ایک اعتبار سے وہ جو کسی نے کہا کہ ہر روز روز عید ہے ہر شب شب برات, تو ایک پہلو سے جبکہ مغفرت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, اللہ کی طرف سے ندا لگائی جا رہی ہے, تو موقع تو ہر روز ہے ہر شخص کے لیے. اللہ تعالی ہمیں ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی معافی کے حوالے سے قرآن مجید کا وہ مقام, اس کے لیے مناسب الفاظ میرے سامنے نہیں ہے, لیکن انتہائی امید افزا, انتہائی امید افزا بندوں کے لیے جو پیغام ہے وہ سورۃ زمر میں, اس سے آگے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے. اس آیت کا ایک ایک لفظ جو ہے قابل غور ہے. میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے, یعنی جو گناہوں میں ملوث ہیں, جو اللہ کے احکامات توڑ رہے ہیں, اصل میں تو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں میرے بندے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں. میرے ان بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا, گناہوں کے انبار لگا رکھے ہیں, نافرمانی کی انتہا کر رکھی ہے, آخری حدوں کو چھو رہے ہیں بغاوت کی اللہ سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا. کتنے ہی بڑے گناہ ہو, کتنا ہی انبار ہو, گناہوں کا کوہ ہمالا کھڑا ہو چکا ہو, سب معاف ہو جائیں گے. قرآن مجید میں یہ مضمون اور کئی مقامات پر ایک اور انداز سے آیا, وہ یہ ہے کہ سچی توبہ کے نتیجے میں, یہاں پر سچی توبہ کا ذکر پہلی آیت میں نہیں, اگلی آیت میں, ایک بات سمجھ لو کہ اللہ تمام گناہ بخش دے گا. شرط کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور میں تو اتنا اللہ کا بڑا باغی رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. یہ خیال ذہن سے نکال دو. زندگی کے آخری سانس سے پہلے بھی اگر توفیق سچی توبہ کی مل گئی تو اللہ تمام گناہ معاف کرے. اسی حوالے سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے نا, 99 قتل کیے تھے اس نے, اور پھر اسے خیال آیا کہ میں تو بہت بڑا مجرم ہوں, اتنا بڑا گناہگار ہوں, قتل جو ہے سب سے بڑا گناہ کبیرہ میں بہت اونچا گناہ ہے, 99 افراد کو قتل کر چکا ہوں. تو کسی مذہبی پیشوا کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے بھی کوئی رستہ ہے بخشش کا میرے گناہوں کے. اس نے کہا تمہارے گناہ کیا ہیں؟ جب اس نے بتایا تو اس نے کہا نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی. جب بخشش نہیں ہو سکتی تو اس نے غصے میں آ کے اس کو بھی قتل کر دیا. 99 تو پہلے تھے, ایک اور بھی ہو جائے تو کیا حرج ہے, بخشش تو ہے ہی نہیں. پھر کچھ عرصے بعد اسے خیال آیا, پھر وہ ایک اور راہب کے پاس پہنچا اور اس سے یہی سوال کیا کہ میں 100 قتل کر چکا ہوں, کوئی میرے لیے راستہ ہے ابھی بھی مغفرت کا, بخشش کا؟ کہا کہ بالکل ہے, تم نے ارادہ کیا ہے تو فلاں بستی میں چلے جاؤ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کی صحبت میں جا کر رہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وہ اس ارادے سے چل پڑا اور چل پڑا ہے, اور راستے میں ہی اس کا جو آخری وقت ہے وہ آ گیا. فرشتہ اجل آ پہنچا, جان قبض کر لی. اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتے دو طرح کے جو ہیں, وہ ایک وہ ہیں جو اہل جنت کے لیے آتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو جہنمیوں کے لیے آتے ہیں. دونوں طرح کے فرشتے پہنچ گئے. ایک کہہ رہا تھا اس نے توبہ قبول کر لی ہے, دوسرا کہہ رہا تھا کہ توبہ ابھی نہیں کی ہے تو وہاں پہنچا ہی نہیں ہے. تو پھر کسی تیسرے نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ دیکھ لو، فاصلہ ناپ لو کہ جس بستی پر طرف وہ جا رہا تھا نیک اور سارے لوگوں کی توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، اس کا فاصلہ کم ہے یا وہ کہ جو جہاں سے وہ چلا تھا اس کا فاصلہ کم ہے. جس طرف کم فاصلہ ہوگا ہم اس کو اس میں شمار کر لیں گے. تو حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کے فاصلے کو سکیڑ دیا اپنی رحمت سے جو بستی کی طرف جانے والا تھا. حاصل کیا ہے؟ سچی توبہ انسان کرے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، پختہ ہے، اس کی رحمت کی انتہا. لیکن اب آگے فرمایا، اس کے بعد اب بندوں پر بھی کچھ ہے لازم آتی ہے، ان کے بھی ذمے ہے کچھ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ غفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له. سچی توبہ کے بعد پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اب اپنا قبلہ سیدھا کر لو اللہ کی طرف. وانیبوا الى ربکم، اب پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف. سچی توبہ یہ ہے کہ اب اپنی اصلاح پر قبر بستہ ہو جاؤ، دین کے تقاضوں پر عمل کرو. واسلموا له، اللہ کے ہر حکم کے سامنے افسر جھکا دو. یہ ہے اصل میں سچی توبہ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر وہ عذاب کہ پھر کسی کی اس میں مدد نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد نہیں ہوگی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اس توبہ کا اب تقاضہ یہ ہوگا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے ہدایت نازل کی ہے اب اسی ہدایت کو فالو کرو، پوری زندگی اس کے مطابق گزارو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتتا وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے یا اچانک موت آ جائے اور کسی کے لیے توبہ کا موقع ہی ختم ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. تو یہ ہے اللہ کی رحمت اور مغفرت، اور یہ سارا سال راؤنڈ دا ایئر اس کے مواقع ہر انسان کے لیے موجود ہیں، دستیاب. ماہ رمضان کا جو روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کا جو اصل حاصل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ خود اسی سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے اس کے آغاز میں روزے کا حاصل بتایا گیا، لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اس منبر سے یہ بات بار بار آپ تک پہنچی ہے کہ جنت میں داخلہ کن کو ملے گا؟ قرآن مجید نے جن کی گارنٹی دی ہے وہ ہیں جو متقی ہیں. اعدت للمتقین، بار 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 ان للمتقین مفادا، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات وعیون، پڑھتے چلے جائیے. مسلمان تو بہت ہیں، جنت کے حقدار اللہ نے جن کو قرار دیا وہ ہیں جو متقین ہوں گے. متقی کون ہے؟ جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. ہمارا سب سے بڑا امتحان یہ ہے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی، نفس کے اندر رجحانات ہیں حدود کو پھلانگنے کے، گناہ کی طرف میلان ہے، اپنے حد کے اندر رہنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے. جس کے پاس مواقع ہوتے ہیں وہ پھر داؤ لگائے گا دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے، دنیا کی لذات حاصل کرنے کے لیے. اب اپنے نفس کو لگام دے کر رکھنا ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ خدا خوفی، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کے حضور ایک دن حاضر ہونا ہے، لہذا مجھے گناہوں سے بچنا ہے. یہ ہے تقویٰ. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جو اپنے رب کے حضور حاضری سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کی عدالت میں کے ٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا، وہاں تو سب ڈریں گے، دنیا میں رہتے ہوئے اسے اس چیز کا احساس رہا، ہر کام کرتے ہوئے اسے خیال رہا کہ مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ایک دن. ونہ نفس عن الہوا، اور اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کو نفس کے گھوڑے کو لگام دے کر رکھی ہے، روک کر رکھا ہے، اسے آگے نہیں بڑھنے دیا حدود سے. یہ تقویٰ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی. اللہم ربنا جعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس تقویٰ کی ٹریننگ کے لیے انسان میں ضبط نفس تقویٰ پیدا ہو، یہ روزے کی عبادت، اور روزے میں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے مسلمان اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر سارا دن کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں، بیوی کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں عام حالات میں حلال ہیں، طیب ہیں، پاکیزہ، جائز اور حلال چیزوں سے بھی رکنا اللہ کے حکم، اللہ کی رضا کی تلاش میں ایک خاص وقت میں، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ لازمی منطقی نتیجہ، سال کے بقیہ 11 مہینوں میں ہم حرام سے، گناہ کے کام سے، منکرات سے اپنے آپ کو روکیں. یہ ہے اصل میں تقویٰ، اسی کا نام ہے. اور یہ تقویٰ جو ہے بڑی ضرورت کی شے ہے. قرآن کی ہدایت بھی صحیح ان پر منکشف ہوتی ہے جن کے اندر کچھ تقویٰ ہوتا ہے. ہدل للمتقین، بہت قیمتی شے ہے، بہت ضروری شے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کا وہ ایک مضمون تھا بڑا خوبصورت، اس کا حوالہ میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں ماہ رمضان کے بعد. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس بات کو سمجھایا. کہتے ہیں کہ روزے دو طرح کے ہوتے ہیں، دو روزے ہیں بندہ مومن کے لیے. ایک روزہ تو وہ ہے جس کو ہم سب جانتے ہی ہیں، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ماہ رمضان میں وہ روزہ فرض ہے، اس پہ پابندی ہے، صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک پورے مہینے کھانے پینے کی اور جنسی خواہش پورا کرنے کے حوالے سے یہ پابندی ہے، یہ روزہ ہے، سب جانتے ہیں. کہتے ہیں ایک روزہ جو ہے وہ ساری زندگی کا روزہ ہے، اس کا خاتمہ موت پر ہوگا، اور وہ روزہ کیا ہے؟ وہ ہے حرام کاموں سے بچنا، گناہ سے بچنا، منکرات سے بچنا. یہ تو ہر وقت ہم پر لازم ہے، منکرات سے باز آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، حرام کاموں سے تائب ہو جاؤ، یہ تو ہر وقت کا حکم ہے اللہ کا، اور یہ حکم برقرار رہے گا زندگی کے آخری سانس تک. تو ہم ایک روزے سے نکل کر آئے ہیں، دوسرا روزہ چل رہا ہے، وہ آخری سانس تک چلے گا. چنانچہ قرآن مجید میں بھی اسی وہ جو سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے، جس میں پورا رکوع روزے کے حکمت، احکام اور اس کی تفصیلات پر مشتمل ہے، اس کی آخری آیت میں بڑی عجیب بات کہی گئی ہے. اسی رکوع کی آخری آیت ہے، اگلے رکوع سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، اور یہ آخری آیت اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا روزے سے کیا تعلق ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دیکھو ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کیا کرو باطل طریقوں سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مال کو ذریعہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ناحق طور پر، گناہ کے طور پر ہڑپ کر سکو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جانتے ہو. یہ کیا شے ہے اصل میں؟ یہ ہے رشوت. ایک شے جو ہے کسی اور کا حق تھا، آپ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے مل جائے، اس کا اختیار اوپر کے جو ہے افسران کو ہے، حکام کو ہے، آپ حکام کو رشوت پہنچا کر اور وہ شے خود حاصل کر لیتے ہیں جو حق کسی اور کا تھا. یہ ہے رشوت. اس رشوت کے حوالے سے فرمایا, اور یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی. یعنی اب روزے کی عبادت کے بعد جو سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہاں واقعی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں ہوا, وہ یہ ہے کہ کیا ہم حرام کھانے سے بچ رہے ہیں, رشوت سے بچ رہے ہیں. باقی چیزیں ثانوی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن لٹمس ٹیسٹ قرآن نے جو بتایا تقویٰ کا معیار یہ ہے. یہ نہیں کہ خاص بدا قطع ہے, خاص لباس ہے اور اس سے تقویٰ کو ناپا جائے گا اس کے پیمانے سے. اصل یہ ہے. تو یہ ہے اہمیت, اور یہ حاصل ہونا چاہیے روزے کا, روزے کی عبادت کا اصل حاصل تقویٰ. اور تقویٰ کا اصل معیار جس کو عام طور پر اگنور کر دیتے ہیں لوگ, اور طریقے سے جو ہے تقویٰ کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, لیکن اصل بات تو یہ ہے مالی معاملات کے اندر حرام سے بچنا. تو اب حاصل یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا, ہم اب پوری کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے اور حرام سے اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. یہ ہے تو پھر یہ ماہ رمضان پورے سال کے لیے آپ کے لیے برکت کا باعث بن گیا ہے. اور اصل حاصل یہ, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے ایک دوسرا موضوع میں نے یہ رکھا تھا کہ لیلت القدر اور پاکستان, ان کا بھی بڑا گہرا آپس میں تعلق ہے, کیونکہ اسی ہفتے کے دوران یہ لیلت القدر بھی گزر گئی ہے اور اس پر گفتگو کا اسے پہلے موقع نہیں ملا. لیکن یہ پاکستان کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت ہے, ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ تھی, 27ویں شب تھی جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے. مبارک ترین شب ایک اعتبار سے دیکھا جائے, اور اس کے ساتھ جڑا ہے یہ قرآن. قرآن کا ذکر بھی اس کے ساتھ ہو گیا اور ساتھ ہی پاکستان کا وجود بھی آنا. دیکھیے, دو اعتبارات سے قیام پاکستان کے حوالے سے دو حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جس کو ہم بری طریقے سے اگنور کر رہے ہیں. ایک یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, یہ واحد ملک ہے پوری دنیا میں, کوئی اور اسلامی ملک جو ہے وہ آزاد نہیں ہوا اسلام کے نام پر. یہ بھی عجیب اتفاق ہے. کولونیل رول آیا تھا, یورپی استعمار نے جو ہے پورے عالم اسلام پر قبضہ کر لیا تھا, کہیں برٹشرز ہیں, کہیں ڈچ ہیں, کہیں اٹیلینز ہیں, کہیں فرینچ ہیں, قبضہ جمایا ہوا تھا. عرب ممالک کے اوپر بھی اکثر ممالک پر قبضہ تھا یورپی استعمار کا. ہر ملک میں اندر تحریک چلی ہے اپنے ملک کی آزادی کے حوالے سے, اسلام کے نام سے نہیں چلی سوائے پاکستان, واحد ملک ہے. تحریک چلی ہی اس بنیاد پر ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور یہ حقیقت ہے, جب تک یہ تحریک کی شکل نہیں بنی تھی مسلم لیگ کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری تاریخ سے ویسے ہی کاٹ دیا گیا ہے, ہم نے اس کو اہمیت شروع سے کبھی دی نہیں. معاشرتی علوم کے نام سے ایک سبجیکٹ ہوتا تھا اسکول کے اندر, نصاب کے اندر, بس وہ جس انداز سے پڑھایا جاتا تھا بس گزارا کر لیا جائے کسی طریقے سے پاس ہو جائیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک قومی اعتبار سے اپنے لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا, اصل میں کیا معاملات تھے, ہندو کا کیا رویہ تھا, اس پاکستان کا جو ہے وہ اللہ کی تقویم میں کیا مقام ہے, اور اس دنیا میں پورے ورلڈ میں واحد ایک اسلامی ریاست ہے جو اسلام پر بنی ہے, واحد نظریاتی ملک ہے پوری دنیا کا. اس اعتبار سے تو کوئی تعارف نہیں ہوتا. سب سے زیادہ پھسپھسا مضمون جو ہے جس سے سب سے لوگ الرجک ہوتے ہیں وہ معاشرتی علوم ہوتا تھا. پھر اس کے بعد اس کا نام مطالعہ پاکستان رکھ دیا گیا تھوڑا سا. معلوم ہی نہیں ہے لوگوں کی بس منظر کیا تھا. مسلم لیگ کی کوئی حیثیت نہیں, ہم تو اس لیے مسلم لیگ کو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی تھی تو ہمارے اس میں عظمت ہے. نوابوں کا ایک ٹولہ تھا ایک شروع میں, کانگریس ایک بڑی اسٹرانگ جماعت تھی, سیاسی جماعت پورے جو اس کے اندر پورے انڈیا کے تمام مکاتب فکر اور تمام مذاہب کی اس کے اندر نمائندگی موجود تھی. خود مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر کانگریس میں تھے, اور کانگریس پاکستان کی شدید مخالف تھی. ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں تھا, مسلمان ویسے اقلیت میں تھا. گاندھی نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان میری لاش پہ بن سکتا ہے, بظاہر احوال کوئی امکان نہیں تھا کہ پاکستان بن سکتا ہے. انگریز بھی مخالف, سب کے سارا کچھ جو ہے انگریز کے ہاتھ میں تھا, اس نے چھوڑ کے جانا تھا, آزادی دینی تھی, کس طریقے سے دینی ہے, پاور تو اس کے پاس تھی. مسلمان انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی کے اندر جو ہے وہ جکڑے ہوئے تھے, رگڑے جا رہے تھے. قائد اعظم مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے انگلینڈ, وہ تو علامہ اقبال ان کو دوبارہ لے کر آئے ہیں. اس کے بعد سے تحریک شروع ہوئی ہے, اب سیاسی جماعت نہیں, اب ایک تحریک پاکستان چلی, اور اس میں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ نعرہ لگا ہے. اور پھر بھی کوئی امکان نہیں تھا, کوئی امکان نہیں تھا, لیکن اللہ تعالی کی غیبی تدبیر تھی. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, پروردگار تو ہمیں آزاد خطہ عطا فرما دے, ہم تیرے اس ملک کے اندر تیرا نظام قائم کریں گے. قائد اعظم کے بیسیوں ایسے سٹیٹمنٹس ہیں جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ مقصد کیا تھا, اللہ کا دین قائم ہو جائے. پوچھا گیا دستور کیا ہوگا پاکستان کا, یہ آپ پاکستان بنانے چلے ہیں, اس کا آئین کیا ہوگا, 1400 سال پہلے طے ہے, ہمارا آئین قرآن ہے. اس کا کیا مطلب, آئین کا جو ہے وہ اسٹیٹ کے معاملات سے جو ہے ڈسکس کرتا ہے, اور اسٹیٹ کے معاملات ہمارے کس کے مطابق چلیں گے, قرآن کے مطابق چلیں گے, یہی تو ہے اصل دین. جبکہ عام تصور یہ نہیں جی, یہ تو مسلمانوں کے لیے تھا, مسلمان کی مذہبی آزادی کے لیے تھا, باقی اوپر سے ریاستی نظام تو ظاہر ہے کہ وہ تو پیش نظر تھا ہی نہیں قائد اعظم کے. صرف ایک تقریر میں ایک جملے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس سے سیکولرزم کی تھوڑی سمیل آتی ہے, اسی کو پکڑ کے جو ہے ہمارے سارے سیکولر جو ہیں کل اس کو قرار دے رہے ہیں. بیسیوں اسٹیٹمنٹ جو اس کی تردید کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں کہ قائد اعظم کے نزدیک اصل میں اسلامی حکومت اسلامی نظام تھا. ابھی ہم نے تحریک چلائی تھی اس کے سود کے حوالے سے, اور قائد اعظم کے اس اسٹیٹمنٹ کو عام کیا تھا. یکم جولائی کو سن 1948 پشاور میں اسٹیٹ بینک کی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی تھی, اور بڑا لمبا اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے اندر پورا جو ہے حاصل کیا ہے کہ سودی نظام نے دنیا کو تباہی اور بربادی کی طرف دھکیلا ہے, یہ ہمارا نظام نہیں ہے, ہمیں اسلام کی معاشی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا نظام وضع کرنا ہوگا. سود کی نگیشن کر رہے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنا معاشی نظام. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے بھائی سود حرام ہے, صرف سلیبس میں لکھا ہوگا اسلامیات کی کتاب میں اور باقی چلے گا سود. نو, تو کہہ رہے ہیں نظام کو بدلنا ہے. تو یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور اللہ کی غیبی تائید سے حاصل ہوا ہے, جس کا اعتراف بھی قائد اعظم نے کیا تھا, جو یہ واقعہ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں, شاید آپ اسے بعض لوگوں کے لیے نیا ہو. ڈاکٹر ریاض علی شاہ قائد اعظم کے بالکل آخری دور میں, جب وہ ٹی بی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور اب وہ یوں کہنا چاہیے کہ بستر مرگ پر تھے, ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم ان کے ساتھ ہوتی تھی ہر وقت دیکھ بھال کے لیے. اصل مسئلہ ٹی بی کا تھا, لیکن اس سے متعلق اور بھی بہت سے عوارض لاحق ہو چکے تھے, لہذا پوری ٹیم موجود تھی. تو ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب بھی اس کے اندر تھے, انہوں نے اپنی یادداشتوں میں یہ بات لکھی ہے, اور جنگ اخبار نے بھی شائع کیا تھا اس کو, کہ ایک روز ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کو منع کیا ہوا تھا بات کرنے سے, اس ٹی بی کا ایفیکٹ اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ بات بھی کرتے تھے تو ہانپ جاتے تھے، اور یہ صورتحال جو ہے ان کے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی تھی، لہذا ہم نے بات کرنے سے بھی روکا ہوا تھا۔ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ ڈاکٹرز نے مشورہ کیا تو آخر اسی پر اتفاق ہوا کہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ان کو موقع دے دیں، ورنہ اس کا بھی اپنا ایک منفی اثر پڑے گا، تو بہتر ہے کہ وہ کہہ دیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ اب سب کان لگا کر سن رہے ہیں ان کی بات۔ تو پہلی بات تو انہوں نے کی کہ جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن گیا ہے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کتنی خوشی اور روح کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا یہ اللہ کی غیبی تائید اور رسول خدا کی تائید کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا، پاکستان کا بننا ممکن ہی نہیں تھا تائید غیبی کے بغیر، اللہ کی تائید اور رسول خدا کا فیضان، یہ ان کے الفاظ ہیں جو وہاں پر انہوں نے نقل کیا۔ اور اگلے الفاظ جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں پاکستان کے اصل مستقبل کے حوالے سے، جو تھے کہ اب مسلمانوں، یہاں پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام قائم کریں، وہ اصلی اسلامی ریاست، اسلامی حکومت بنانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا تھا، ورنہ انگریز کے دور میں بھی اور ہندو کے دور میں بھی کوئی نماز پڑھنے کی تو کوئی پابندی نہیں ہے، انگریز کے دور میں بھی اذانیں ہوتی تھیں مسجدوں میں، اور آج بھی انڈیا میں اذانیں ہوتی ہیں مسجدوں میں، اور ذاتی طور پر کوئی نیک بننا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، مسئلہ تو اوپر کا ہے ریاستی نظام۔ تو خلافت راشدہ کا قیام پاکستان کا اصل مقصد تھا خود قائد اعظم کی نگاہ میں، اور ان کی بات بالکل واضح تھی کہ مسلمانوں کا نظام تو ہے ہی، وہ آئیڈیل شکل ہی خلافت راشدہ ہے، اب مسلمانوں کے لیے موقع ہے۔ جب ہندوستان ایک وحدت تھا تو مسلمان مائنورٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، ہندو غالب تھا عددی اعتبار سے، اب پاکستان کو الگ خطہ مل گیا، یہاں تو 96% ہیں ہی مسلمان، یوں کہنا چاہیے کہ 100% مسلمانوں کا ملک ہے، اب کیا رکاوٹ ہے؟ اب تو مسلمان اپنا آئیڈیل نظام قائم کریں گے اور یہی ان کی ذمہ داری بنتی ہے، بڑی لاجیکل بات۔ لیکن آج ہماری ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے دانشور اس جیسے کہتے ہیں نا کہ نصف النہار پر سورج ہو، اور وہ کہیں کہ جی ہاں میں نہیں مانتا کہ سورج اس وقت جو نکلا ہوا ہے، ڈٹائی سے انکار کر رہے ہیں کہ اسلام کے نام پر بنا ہی نہیں ہے ملک، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے نیشن، مسلمان قوم کے کچھ مفادات کے لیے ہم نے یہ آزاد خطہ حاصل کیا تھا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب یہ بتایا جا رہا۔ تو دو باتیں میں نے عرض کی تھی کہ بہت اہم ہیں، ایک یہ کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے پاکستان کے حوالے سے، دو باتیں، اور دوسرا یہ بھی فیکٹ ہے، اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ 27ویں شب کو اس کا فیصلہ ہوا ہے قیام کا، اور یہ چیز بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس کا اللہ تعالی کی مشیت میں اس کا ایک خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، چنانچہ اس کا مستقبل وابستہ اسلام سے ہے، حقیقی اسلام، نظام مصطفیٰ والا اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک وہ قائم نہیں ہوگا یہ مسائل استان ہی بنا رہے گا۔ اللہ نے ساری ہر طرح کی دولت ہمیں دی ہوئی ہے، ہر طرح کی منرل دولت بھی ہمارے پاس ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ علاقائی ٹرین بھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے اندر ہر طرح کی سبزیاں اور ہر طرح کے پھل اور ہر طرح کے موسم واٹ ناٹ، جو کہ شاید کسی ایک ملک کو یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں کہیں بھی جو ہمیں حاصل، لیکن بحرانستان ہی بنا رہا ہے ہمیشہ، جمہوریت کرتے کرتے جمہوریت کے پھر پرخچے اڑا دیے گئے، اور اسمبلی میں بیٹھ کر 21ویں ترمیم، بنیادی حقوق ختم، این اے پی، 6-6 مہینے کوئی غائب رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غائب کر دیا جائے اور اس کے گھر والے پاگل ہو جائیں اس کی تلاش میں، کہاں پہنچے ہیں آپ؟ اور پھر دہشت گردی کا کہیں دنیا میں کوئی معاملہ ہو، الزام پاکستان پر، ذلت و خواری پاکستان کے ہاتھ میں، محکوم ہیں پورے طور پر، سیاسی اعتبار سے امریکہ کے غلام، معاشی اعتبار سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے غلام، آپس میں ٹارگٹ کلنگ انتہا درجے کو سیاسی بنیادوں پر، سب سے بڑھ کر ٹارگٹ کلنگ اس ملک میں سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہے. کراچی کے اندر آپ کو معلوم ہے تین متحارب گروہ، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے ایم پی، جس لیول کی ٹارگٹ کلنگ ان بنیادوں پر ہوئی ہے وہ تو کسی اور بنیاد پر ہوئی بھی نہیں اس ملک. ایک قوم نے مل کر پاکستان بنایا، ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا اللہ کے فضل سے، اور آج وہ ایک قوم جو ہے وہ مختلف بنیادوں پر ایک دوسرے برسر پیکار، اور اللہ کی طرف سے بھوک اور خوف کا عذاب یہ اس قوم پر مسلط ہے. وقت نہیں ہے، قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جن میں یوں لگتا ہے کہ پاکستان ہی کا ذکر ہے. دنیا ہمیں فیلڈ نیشن گنتی ہے، ہم اپنے آپ کو چاہے کچھ بھی کہیں فن خان سمجھیں، جبکہ اللہ کا وعدہ کیا تھا، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی غالب اور سربلند، عزت اقتدار سب تمہیں ملے گا اگر تم واقعی مومن ہوئے، مومنانہ کردار. مومن کو موقع ملے یا کسی زمین پر اور وہ اللہ کا دین قائم نہ کرے اور شیطانی نظام کو برقرار رکھے، ممکن ہے؟ وہ مومن کیسا ہوا؟ وہ تو اسلام کے نام پہ دھبا ہے. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال، اور اب پاکستان کو بنے ہوئے ہجری تقویم، یعنی ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے مطابق 71 سال پورے ہوئے ہیں اس 27ویں رمضان کو، اور آج بھی بالکل سٹیٹ کے لیول پر وہی نظام، وہی سسٹم چل رہا ہے جو انگریز نے بنایا تھا، جو قدم قدم پر اسلام کے خلاف ہے. یہ ہے بہت بڑا المیہ، بہت بڑا المیہ. لہذا اس کے اندر بہتری کی کوئی شکل نہیں ہے جب تک کہ ہم سچے مسلمان نہ بنے، اور جو جس وعدے پر اللہ سے ملک حاصل کیا تھا اس وعدے کو پورا نہ کریں، ہم کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کی زد میں ہی رہیں گے. یہ طے شدہ بات ہے، قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. تو یہ 27ویں شب گزری ہے، میں نے چاہا کہ اس حوالے سے یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، اور اگر اللہ کا دین قائم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر یہ ملک ہے جو واقعی پوری دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار بن سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے جو رہنما ہیں ان کو بھی اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ کے حوالے سے ابھی ڈھاکہ میں جو واقعہ ہوا عید کے موقع پر، کچھ عالمی سطح پر دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، تو اصولی طور پر جان لیجئے کہ دہشت گردی اپنی جگہ انتہائی قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسے محض طاقت کے بل پر ختم نہیں کیا جا سکتا. اب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کے قائدین کے خلاف ریاستی دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، اور ان کے کتنے مخلص مسلمان، اللہ اور رسول اور دین کے خادم، بزرگ شخصیات، کیسے ان کو پھانسی پر جو ہے وہ لٹکایا جا رہا ہے، اور مسلمان یہ کام کر رہا ہے، المیہ دیکھیے آپ. تو نہ چاہیے جب صورتحال رہے گی تو دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، پھر ہوتی دہشت گردی چلتی رہے گی. عالمی طاغوتی قوتیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، اور اس کے ردعمل میں پھر مختلف نوعیت کے منفی طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جا رہے ہیں. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب تک دنیا سے دہشت گردی، عدل و انصاف کا نظام جب تک قائم نہ ہو، دہشت گردی کو آپ ختم کر نہیں سکتے، کسی نہ کسی شکل میں وہ چلتی رہے گی. اور مسلمان ممالک کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کو قائم اور نافذ کریں، وہی جس کا ذکر کر رہے تھے قائد اعظم، وہ نظام خلافت راشدہ. اس نظام کی برکات میں سے قرآن مجید نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور وہ ہے امن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. جب حقیقی معنی میں نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کی بہت سی برکات کا ذکر قرآن کرتا ہے، خاص طور پر یہ کہ یہ ٹوٹل امن و امان قائم ہو جائے گا، اور وہ ہوا ہے. کچھ تھوڑی بہت سازشوں کا معاملہ تو ہوتا رہا اور کچھ کبھی کبھی کوئی معاملہ، لیکن اوور آل مسلمانوں کی تاریخ یہ بڑی تابناک ہے. یہی مسلمان 8 صدیوں تک سپریم پاور اور ارتھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 8ویں صدی ہجری تک سپریم پاور اور ارتھ، اور اکثر و بیشتر وہاں پر امن و امان. کہیں کہیں کچھ اسی قسم کے جو ہیں وہ سازشی معاملات آئے اور وقتی طور پر کچھ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، لیکن اوور آل دیکھیں آپ تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور یہ رہے گا. مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ملکوں میں اللہ کے دین کو، اسلام کے نظام عدل کو نافذ کریں، اور جو کہ بدقسمتی سے پاکستان سمیت دنیا کے کسی ملک میں بھی نافذ نہیں ہے، اسلامی ملک. بس آخری بات یہ عرض کروں گا کہ ڈاکٹر ذاکر نائب کے خلاف بھی جو ہے ہندو انتہا پسند اب منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ ملوث کرنے کی مضمون کوششیں ہو رہی ہیں. ڈھاکہ میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں انڈین گورنمنٹ انہیں جو ہے وہ ملوث قرار دے رہی ہے، تو یقیناً منفی حربے ہیں اور وہ اسلام کے جو ہیں ایک علمبردار ہیں، محافظ بھی ہیں اور امن کے علمبردار ہیں، بڑا مثبت کردار ہے ان کا، اور جو بات کرتے ہیں وہ دلیل سے کرتے ہیں. تو چنانچہ یہ چیز ظاہر بات ہے کہ باطل قوتوں کے لیے گوارا نہیں ہے اب ان کو جو ہے انوالو کر کے اور ان کے کام کو روکنے کی حربے جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنا حفظ و امان میں رکھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی، اور ان کے اس مشن کو بھی اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھنے کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.